على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. آج کا ہمارا سبق جو ٹیکسٹ ہم نے کاپی کیا تھا اس کا صفحہ نمبر 21 ہے. یہ درمیان میں عبارت ہے لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْعَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ. لِأَنَّهُ اس لیے کہ سُبْحَانَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. لا سمیع لہو اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ولا کفع لہو اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے. ولا ند لہو نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. اس سے پچھلی جو عبارت ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ ولا یونا اہل سنہ والجماعہ کیفیت بیان نہیں کرتے. ولا یمثلونا صفاتہ اور اللہ کی صفات کی تمثیل بھی پیش نہیں کرتے, تشبیہ نہیں دیتے. بے صفات خلق ہی اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ. اب یہ جو دو باتیں بیان کیں کہ اہل سنہ والجماعہ یہ اللہ کی صفات اور اسماء کی کیفیت بیان نہیں کرتے, نہ اس کی صفات کو اس کی مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے, کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے, تمثیل مخلوق کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آگے اس کی علت بیان کی گئی ہے, اس قول کی سبب بیان کیا. لِأَنَّهُ یہ جو لام ہے اَنَّهُ پر یہ ولا یکیفونا ولا یمثلونا صفاتہ بصفات خلقہ اس جملے کی علت اور تعلیل بیان کرتا ہے, سبب بیان کرتا ہے کہ اس لیے کیفیت اور مثال نہیں دیتے مخلوق کے ساتھ. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ اس لیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہستی ہے وہ سبحان ہے. سبحان کا جو لفظ ہے یہ سبحا یسبح تسبیح جو ہے اس سے مصدر ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کی سبحانیت یہاں پر بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے نقائص سے مبرہ اور منزہ اور پاک اور صاف ہے. تو جب وہ ہر طرح کے نقص سے عیب اور مبرہ ہے اور اس کی صفات جو ہیں وہ بھی نقائص سے پاک اور مبرہ ہیں, تو اگر کوئی اس کی کیفیت یا تشبیہ دے تو اس صفت میں نقص لازم آتا ہے. تو سبحان کہہ کر اللہ کی تقدیس اور تنزیہ بیان کی گئی ہے. ساتھ فرمایا لا سمیع لہو, لا سمیع لہو اللہ وحدہ لا شریک کی نظیر نہیں ہے. یہ میں نے ایک ترجمہ کیا جو آپ کے اسی ٹیکسٹ میں شرح جو عقیدہ واسطیہ کی خلیل حراس رحمہ اللہ کی ہے, اس میں لکھا معنی لا سمیع لہو ای لا نظیر لہو, اس کی نظیر اور اس کی مثل نہیں. دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں لا سمیع لہو اس کے نام کے مساوی کوئی نام والا نہیں ہے. جو نام اللہ تعالیٰ کا ہے اس جیسا نام اور کسی کا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل میں اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا جو نام رکھے, اللہ کے جو اسماء ہیں قرآن میں یا سنت میں, جب اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے تو ان ناموں کے جو معانی ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اور شریک اور حصے دار نہیں ہے. وگرنہ تو کئی ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں. جیسے رحیم کا لفظ ہے, یہ اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے اور رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو نام اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ اس کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. بعض اسماء ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ ان اسماء کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہے, اللہ کے ساتھ مختص ہے, اس مفہوم کے اندر کسی اور کا اشتراک نہیں ہے, وہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ خاص ہے. تو اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک کے مقدس کلام میں موجود ہے. سورہ مریم کے اندر 65 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, رب السماوات والارض وما بینہما, اللہ کی ہستی جو ہے وہ آسمان کا بھی وہ رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے, اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں چیزیں ان کا بھی رب ہے. فاعبدہ, تو اس اللہ ہی کی عبادت کر, واستبر لعبادتہی, اور اس کی عبادت پر ڈٹ جا. ہل تعلم لہ سمیا, یہاں جو فرمایا نا ہل تعلم لہ سمیا, کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور ہم نام جانتے ہو؟ یعنی جو نام اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں وہ اور کسی کے نہیں ہیں. تو ہل تعلم لہ سمیا, یہ جو انداز ہے نا ہل تعلم لہ سمیا, کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام اور کوئی نہیں ہے. تو یہ جو صیغہ ہے نا اس میں ہل تعلم سے جس طرح خطاب کیا, کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے استفہام کی صورت میں, تو یہ استفہام ہے لیکن یہ نفی کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام اور کوئی موجود ہی نہیں ہے. پیج نمبر 21 ہے, 21 احد و عشرون. تو اس میں ایک بات یہ ہے, یہ جو نفی کا معنی دے رہا ہے استفہام اور نفی کا جو معنی دے رہا ہے, اس میں ایک تو نفی ہے اور دوسرا ایسی نفی ہے جس کے اندر چیلنج بھی ہے, جس کو عربی میں تحدی سے تعبیر کرتے ہیں, تحدی. یہاں تحدی اور چیلنج بھی اس معنی کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسا کوئی نام اور اس جیسی کوئی ہستی لا کر دکھائے تو صحیح. تو لا سمیع لہو, تو لا سمیع لہو جو فرمایا تو اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن کی سورہ مریم کی 65 نمبر آیت کریمہ میں نے ذکر کی ہے. اللہ خود کہتا ہے ہل تعلم لہ سمیا, کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور ہم نام اس طرح کا جانتا ہے؟ یعنی اللہ کا ہم نام اور کوئی نہیں ہے. اور دوسرا لفظ فرمایا ولا کفا لہ, تو اس کی دلیل سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمائی ہے, جس میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کفو نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر برابر کا نہیں ہے. اور یہ جو تیسرا لفظ ہے ولا ند لہ, اس کا کوئی نر نہیں. ند جو ہے یہ انداد کی جمع, انداد اس کی جمع ہے, تو ندن کا معنی بھی نظیر اور شریک اور حصے دار. تو جس طرح اللہ نے سورۃ البقرہ 22 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, فلا تجعلوا للہ اندادا, تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور حصے دار نہ بناؤ, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کا کوئی ند شریک اور نظیر اور حصے دار نہیں ہے. تو یہ جو تین لفظ ہیں سمیون اور کفون اور ندن، یہ تقریباً آپس میں ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ کف اس کو کہتے ہیں جو کوئی ایک چیز جب دوسری چیز کے بالکل پلے کی برابر کی اور جوڑ کی ہو تو اس کو کف ان سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک چیز دوسری کی مثل ہو. اگر مثل نہ ہو تو ان کو ایک دوسرے کا کف قرار نہیں دیتے. تو چلے کف مثل ند اور سمیون یہ مترادف المعنی ہے تقریباً. تو اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی کفو اور اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے. یہ آیات میں نے تینوں آپ کے سامنے ذکر کر دیں. یہ آپ کے ٹیکسٹ میں اگلے صفحہ 22 کے اوپر کفو کا معنی مقافی اور مساوی لکھا ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 4 لکھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اسی طرح آگے ند کا معنی بھی مساوی اور مناوی لکھا ہے، جیسے اور دلیل وہی دی جو میں نے عرض کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس کے بعد آگے صفحہ 22 پر یہ جو سرخی ہے آپ کے ہاں، لا يجوز قياس الله سبحانه بخلقه، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سرخی کے تحت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے، ولا يقاس بخلقه سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. ولا یقاسو، اور قیاس نہیں کیا جا سکتا، دیکھو وہ اللہ تعالی بخل کے ہی اپنی مخلوق کے ساتھ، سبحانہ وتعالی وہ ان قیاسات سے پاک اور بلند و بالا ہے. تو یہاں پر مقصد یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کے بارے میں قیاس کی جو اقسام ہے بالکل اس جو اصطلاحات ہیں یہ مماثلت اور مساوات کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ جب ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے تو اس صورت میں ایک چیز کو دوسری کے مماثل قرار دے کر کوئی حکم لگایا جاتا ہے. جس کی مثال ایک شریعت کے مسائل میں سے یوں سمجھو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شراب کو حرام بنایا ہے. اب افیون، چرس، بھنگ، ہیروئن یہ چیزیں جو ہے ان کا تذکرہ نہیں وہاں آیا، تو ان کو شراب کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے. کیوں؟ جو علت شراب کے اندر موجودہ حرمت کی وہ علت ان کے اندر بھی ہے، تو ان کو شراب کے مماثل سمجھ کر، حکم میں اس کے مساوی سمجھ کر جو ہے نا وہ حرام بنایا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے مساوی کوئی چیز موجود ہی نہیں، جس طرح پیچھے فرما دیا لا سمیع لہ ولا کفع لہ ولا ند لہ، تو آگے پھر اس کی مزید وضاحت کر دی ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، جب اس کے کفو کا، جوڑ کا، برابر کا، پلے کا، ہمسر، شریک، حصے دار کوئی نہیں ہے تو مخلوق اس کے ساتھ قیاس کیسے کیا جا سکتا. تو قیاس کی جو اقسام ہے وہ مختلف ہیں. جس طرح آپ کے ٹیکسٹ میں ایک مثال لکھی ہے قیاس التمثیل، قیاس التمثیل الذی یعرفہ علماء الاصول، جس کی علماء اصولیین یوں تعریف کرتے ہیں، بانہ الحاق فرع باصل فی الحکم الجامع، کہ کسی فرع کو کسی اصل کے ساتھ اس طرح ملانا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جامع حکم ہو. جس طرح جو میں نے مثال دی وہی لکھی ہے کا الحاق النبیس بالخمر فی الحرمہ لے اشتراک ما فی علت الحکم، جس طرح نبیس، نبیس کہتے ہیں کھجور کے دانوں کو آپ نے پانی میں بھگو دیا تو اس کے بعد اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا, تو وہ کھجور کا جو عصیر اور جوس ہے جو نشہ آور ہے اس کو نبیذ سے تعبیر کرتے ہیں. اب نبیذ کو حرام قرار دینا شراب کے ساتھ ملا کر, اس لیے کہ دونوں کے اندر جو مشترک علت ہے حکم کی وہی الاسقار, فرمایا وہ نشہ ہے. تو یہ ہے قیاس تمثیل کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملحق کرنا کہ دونوں کے اندر حکم مشترک ہے اور دونوں میں مواصلت موجود ہے, تو یہ قیاس تمثیل ہے کہ فرع کو اصل کے ساتھ ملانا. تو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ یہ مخلوق میں سے مثال دینا بھی کہ مخلوق کو فرع قرار دے کر اللہ تعالیٰ کو اصل قرار دے کر دونوں کو ناموں میں مساوات اور مفہوم میں مساوات ماننا, تو یہ قیاس تمثیل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنا جائز نہیں ہے. تو قیاس کی اور بھی علماء منطقیوں کی اور تعریف ہے, اس طرح قیاس کی کئی ایک شکلیں موجود ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مساوات ہی نہیں ہے تو مخلوق کو اللہ کے ساتھ قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس کی جو صفات ہیں وہ ان میں منفرد اور یکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مخلوق کے ساتھ یا مخلوق کو اللہ کے ساتھ قطعاً قیاس نہیں کیا جائے گا. مثلاً بعض لوگ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے اور اللہ کا وجود انسان کے وجود کی طرح ہے, قیاس یوں کرے کہ اللہ بھی وجود رکھتا ہے, اللہ کا وجود ہے تو انسان کا بھی وجود ہے. جب اللہ دونوں کا وجود جو ہے وہ انسان کے وجود کو اللہ کے وجود پر قیاس کیا جاتا ہے تو یہ قیاس صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کہ خالق جو ہے اس کا وجود واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خود قائم ہے, ہمیشہ سے ہے اور اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, تو اسے کہتے ہیں واجب الوجود. جو انسان کا وجود ہے یہ واجب نہیں, یہ ممکن ہے, اس کو کہتا ممکن الوجود, یعنی یہ خود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا, اپنا وجود قائم رکھنے میں اپنے غیر کا محتاج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. یعنی یہ اپنا وجود خود نہیں قائم رکھ سکتا, انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو ہے نا وہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے وجود کو قائم رکھتا ہے, یہ خود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا جیسے اللہ اپنا وجود خود قائم رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت ایک بطور اب مثال عرض کرتا ہوں, اللہ کی صفات میں ایک صفت القیوم ہے, اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. اللہ تعالیٰ کی جلدی کا بڑا باقی دو. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, القیوم وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اب حیون بھی اللہ تعالیٰ کی صفت آئی اور قیوم بھی اللہ کی صفت آئی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انسان بھی حی اور زندہ ہے, اللہ تعالیٰ بھی حی اور زندہ ہے, تو انسان کا حی اور زندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کے اوپر قیاس ہے, یا اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا انسان کے زندہ ہونے پر قیاس ہے؟ نہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کر سکتے ہیں نہ مخلوق کو اللہ پر قیاس کر سکتے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ بالکل دونوں صورتوں میں مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جاتا ہے اور مقیس جس کو قیاس کیا جاتا ہے, دونوں کے اندر ایک علت ایسی موجود ہوتی ہے جو دونوں کے لیے جامع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں ایسی کوئی علت نہیں جو دونوں کے درمیان جامع ہو. انسان زندہ ہے تو اس کو زندہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ اپنی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کا محتاج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زندہ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ اپنے حی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ واجب الوجود ہے. اسی طرح یہ قیوم کی جو صفت ہے یہ بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ خود قائم ہے اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے, وہ اپنے وجود کے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے. چابیاں کرو جلدی. جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں اللہ وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی انسان کو کجھوم مان کر وہ تمام اوصاف اور صفات اور حقوق اور اختیارات جو اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں وہ اسی طرح کے اس کی مخلوق میں ماننے لگ جائے اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر قیاس کر کے اس کو وہ نام دینے لگ جائے جو اللہ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے صفات میں سے کوئی صفت مخلوق کے اوپر فٹ کرنے لگ جائے تو یہ بھی بالکل ناجائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ لا سمیع لہ ولا کفا لہ ولا ند لہ. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا اور پڑھا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے یہ جو اسماء اور صفات ہیں بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں اسی طرح کے وہ اوصاف جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر ماننے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے روضۃ القیومیہ, اس کے اوپر لکھا ہے کہ خانوادہ مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومیہ احوال و مقامات قیوم اول حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی, مؤلف اس کا خواجہ محمد احسان مجددی سرہندی ہے, یہ مکتبہ نبویہ لاہور سے تباہ ہوئی ہے یہ کتاب, اور یہ اس کا سن طباعت جو ہے یہ 1996 ہے, تو یہ 1996 کے اندر یہ کتاب تباہ ہوئی ہے. اس کے اندر صفحہ 172 کے اوپر یہ قیوم اول, اب یہ قیوم اول مجدد الف ثانی کو کہتے ہیں, تو اب قیوم کی تعریف کیا ہے آپ ذرا غور کریں, جو اختیارات اللہ وحدہ شریک کے اس کے اسماء اور اس کی صفات سے ظاہر ہوتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں ماننے بیٹھے ہیں. مثلا یہ لکھتا ہے قیوم اس شخص کو کہتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں یہ اللہ کو بھی نہیں, جس کے ماتحت تمام اصفاء و صفات شیونات اعتبارات اور اصول ہوں اور تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات کے عالم موجودات انسان وحوش پرند نباتات ہر زی روح پتھر درخت بر و بحر کی ہر شے عرش کرسی لو قلم ستارہ ثوابت سورج چاند آسمان بروج سب اس کے سائے میں ہو, یعنی عرش بھی اس کے سائے میں ہو کرسی لو قلم بھی اس کے سائے میں ہو یہ ستارے چاند آسمان بروج سب کچھ کائنات کے اس کے سائے میں ہوں, افلاک و بروج کی حرکت و سکون سمندروں کی لہروں کی حرکت درختوں کے پتوں کا ہلنا بارش کے قطروں کا گرنا پھلوں کا پکنا پرندوں کا چونچ پھیلانا دن رات کا پیدا ہونا اور گردش کنندہ آسمان کی موافق یا موافق رفتار سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جو اس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہو, زمین پر حرکت و سکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں, جو آرام و خوشی اور بے چینی اور رنج اہل زمین کو ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی گھڑی کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر اپنے آپ میں نیکی بدی کا تصرف کر سکے. غلہ کی پیدائش نباتات کا اگنا غرضے کے جو کچھ بھی خیال میں آ سکتا ہے وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا. روئے زمین پر جس قدر زاہد عابد ابرار اور مقرب تسبیح ذکر فکر تقدیس اور تنزیہ ہیں, عبادت گاؤں جھونپڑیوں کٹیوں پہاڑ اور دریا کنارے زبان قلب روح سر خفی اخفا اور نفس سے شاغل اور معتکف ہیں اور حق طلبی کی راہ میں مشغول ہیں سب اسی کی مرضی سے مشغول ہیں, گو انہیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو, اور جب ان کی عبادت قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. پھر آگے صفحہ 173 پر لکھا ہے قیوم بمنزل ہی جوہر اور ذات حق کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے سب اس جوہر کا عرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم اور نائب اتم ہوتا ہے۔ کہتا کہ یہ جو قیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم ہے اور نائب اتم ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، کوئی چیز اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے، اور عرش فرش کرسی لوح قلم سب کچھ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب یہ قیوم کا معنی بیان کیا اس نے، اور قیوم اول کا مقام بیان کیا، اور قیوم اول یہ کہتا ہے مجدد الف ثانی سرہندی کو۔ اب آپ غور کریں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں پر اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لا سمیع لہو ولا کفع لہو ولا ند لہو، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اور کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے مجدد الف ثانی جن کو کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کو، اللہ وحدہ لا شریک کا بل ایک تو ہم نام بنایا، اس کو قیوم قرار دیا، دوسرا قیوم کے جو اوصاف بیان کیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں، اور اس کو قیوم اول بنا کر اللہ کا نائب اور وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ مثال دینا بھی غلط ہے، جس طرح دنیا میں بناتے ہیں ایک صدر ہے ملک کا، دوسرا وزیر اعظم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو العیاذ باللہ صدر بنا دینا اور مجدد الف ثانی کو اللہ کا نائب اور وزیر اعظم بنا دینا، گویا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا بار اور جو کام کائنات کا جو کچھ بھی ہے سب کچھ وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قیوم اول کو سپرد کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بالکل عقیدے کے خلاف ہیں، یہ آل بدعہ کا عقیدہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور تمام قسم کے اختیارات کائنات کے ذرے ذرے پر حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کا نافذ کر دیتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بات سمجھا دی، ولا یقاس بخلق ہی سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی باقی صفات ہیں، اب یہ دیکھو سمیع ہونا سننا انسان کی صفت بھی اس نے بیان کی ہے، بصیر ہونا انسان کی صفت بھی بیان کی ہے، اور سمیع اور بصیر ہونا اللہ کے اوصاف بھی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر آپ کے ٹیکسٹ کے صفحہ 22 کے اوپر بھی یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء اور صفات نام میں مشارکت بعض دفعہ ہے، لیکن اس اسم کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس معنی اور مفہوم میں اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی مشارکت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ سمیع ہے، جس طرح اللہ بصیر ہے، اس طرح اس کی کائنات میں کوئی بھی سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ انسان کی سماعت، انسان کی بصارت ایک محدود حد سے آگے تجاوز نہیں کرتی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کی سماعت بھی ازلی ہے، اس کی بصارت بھی ازلی ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس کی سماعت کی ایک مثال دیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورۃ المجادلہ کے اندر فرمایا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم۔ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھی خولہ، تو خولہ جو تھی ان کے ساتھ ان کے شوہر نے زہار کر لیا، یعنی ان کو ماں سے تشبیہ دے ڈالی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو آدمی اپنی عورت سے زہار کر لیتا تھا تو عورت اور شوہر میں جدائی سمجھی جاتی تھی، تو ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر آ گئی، تو کیس لے کر آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سوال کا جواب نہیں دیتے تھے جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ تو اس مسئلے میں بھی کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے میں جھگڑ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شکوہ اور شکایت کرنے لگی کہ آخر میرے مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں وحی نازل فرما دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا قد سمع یقیناً سن لیا اللہ اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تھی اس عورت کے قول اور اس کی بات کو جو تجادلو کا آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں وتشتقی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکوا کر رہی تھی وتشتقی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ شکوا کر رہی تھی فی زوج واللہ یسمع تحاورکما اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کا محاورہ اور تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا واللہ یسمع تحاورکما تحاور کہتے ہیں ایک دوسرے کا آپس میں بامی طور پر گفتگو کرنا کیونکہ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما اللہ تعالیٰ تم دونوں کا محاورہ اور تم دونوں کی گفتگو کو سماعت کر رہا تھا اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ سمیع بصیر اللہ وحدہ لا شریک یقینا سمیع ہر کسی کی سننے والا ہے بصیر کمال بصارت والا ہے. تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات ارشاد فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, میں اسی گھر کے اندر ایک کونے میں موجود تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ خولہ جھگڑ رہی تھی, تو گھر کے ایک کونے میں میں نے اس عورت کی بات کو نہیں سنا جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے عرش عظیم پر اس کی بات کو سن لیا ہے. اب دیکھو انسان کی سماعت یہ ہے کہ گھر کے اندر ام المومنین اولیاء کی ماں گھر میں موجود ہیں اور گھر میں زندہ موجود ہونے کے باوجود وہ خولہ رضی اللہ کی بات کو نہیں سن سکی جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے خولہ کی بات کی سماعت کی. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی سماعت اور چیز ہے. انسان کو سمیع کہا گیا تو اس کی سماعت ایک محدود حد تک ہے, اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی, جبکہ اللہ وحدہ لا شریک تو پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں وہ بھی جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار کو بھی سنتا ہے اور ہر جگہ پر ہر چیز کو اللہ وحدہ لا شریک دیکھتا ہے, تو وہ کمال بصارت والا اور کمال سماعت والا ہے. تو نام میں بعض دفعہ بعض چیزوں میں مشارکت ہوتی ہے لیکن یہ مشارکت یہاں پر مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو اسماء ہیں اور ان اسماء کا جو معنی اور مفہوم کلی ہے, تو مالک الملک کے اسماء کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. جس طرح یہ آپ کے ٹیکسٹ کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر لکھا ہے کہ لیس المراد من نفی السمیع, یہ جو سمیع ان کی نفی کی کہ لا سمیع لہو کہہ کر اس کے نام کا کوئی نہیں, تو یہ کہتے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لا یسمی بمثل اسمائہ کہ اللہ کے ناموں کی طرح کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا. فإن هناك اسماء مشترکة بینہ وبین خلقہ کہتے ہیں کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مشترک ہیں, اللہ کے لیے بھی بولے جا رہے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی. ولکن المقصود ان هذه الاسماء لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو نام ہے نا اذا سمي الله بها جب یہ نام اللہ کے رکھے جاتے ہیں کان معناها مختصا به تو ان ناموں کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. لا یشرکہ فیہ غیرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی غیر شریک اور حصہ دار نہیں ہے. فإن الاشتراک انما ہوا فی مفہوم الاسم الکلی وہ پورے نام کے مفہوم میں اشتراک ہے. فہذا لا وجود لہ الا فی الذہن ذہنوں کے سوا اس کا کوئی وجود موجود ہی نہیں ہے. تو بہرحال جزوی طور پر بعض دفعہ ایک لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے اور مخلوق کے لیے بھی, لیکن اس لفظ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص ہوتا ہے, اس کے سوا اس کی مخلوق کے ساتھ وہ مفہوم خاص نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آگے فرمایا ہے فَإِنَّهُ صفحہ نمبر 23 صفحہ کی یہ ساتویں لائن سے عبارت شروع ہو رہی ہے فَإِنَّهُ عَلَمُ فَإِنَّهُ بے شک وہ اللہ عالم سب سے زیادہ جانتا ہے بے نفس ہی اپنے نفس کے بارے میں و بغیر ہی اور اپنے غیر کے بارے میں بھی. واصدق قیلا اور سب سے زیادہ قول اور بات میں سچا ہے. واحسن حدیثا من خلقہ احسن سب سے حسین ہے سب سے اچھا ہے حدیثا بات کے اعتبار سے من خلقہ اپنی مخلوق سے. ثم رسلہ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں صادقونا سچ بولنے والے ہیں, مصدقونا تصدیق کرنے والے, یا مصدقون پڑھیں تو تصدیق کیے گئے, بخلاف اللذین ان لوگوں کے خلاف, یقولون علیہ جو اللہ کے ذمے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں, ما لا یعلمون جن کو وہ نہیں جانتے. یعنی بعض کفار مشرقین اللہ کے متعلق ایسا کلام بیان کر دیتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ کے بارے میں کہنے بھی ہیں کہ نہیں, تو وہ لوگ تو جھوٹے ہوتے ہیں اپنی بات میں, لیکن انبیاء رسل سچ بولتے ہیں اور ان کی تصدیق کی جاتی ہے. یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے کے بارے میں, اللہ وحدہ لا شریک لہو کے بارے میں مؤلف نے جو پیچھے باتیں بیان کی ہیں, یہ سلف صالحین کا جو اللہ کے اوپر ایمان اور اس کی تمام وہ صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان پر جو ایمان ہے اس کی صحت کو بیان کیا ہے. اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے جب وہ اپنے بارے میں اپنی کتاب میں کوئی بات بیان کرتا ہے یا اللہ کے بارے میں اس کے رسول اور پیغمبر کوئی باتیں بیان کرتے ہیں تو وہ باتیں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ اچھی ہیں, کیونکہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے بعد سچائی میں اس کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں. اور اس موقع پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفات وغیرہ کے اوپر بطور تمہید اور کے چند باتیں پیش کی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو اخبار دی جاتی ہیں نا جن کو ماننا واجب ہے, تو وہ ایسی خبر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اس میں چار صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر بھی صادر ہوتی ہے وہ علم کے اوپر ہوتی ہے, لا علمی اور جہالت پر نہیں ہے. اور اس بات کا اسی طرف اشارہ امام ابن تیمیہ نے فَإِنَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ علم والا ہے تو اس کی جو بات بھی ہوگی وہ علم پر, یقین پر, حقیقت پر مبنی ہوگی. اور دوسری بات خبر کی جو قبولیت واجب کرتی ہے کہ جو خبر قبول کرنا واجب ہے اس کا دوسرا صفت ہے وہ سچ پر مبنی ہو. ایک وہ خبر علم کے اوپر ہو, دوسری سچائی کے اوپر ہو. سچائی کی طرف اشارہ کیا وَأَصْدَقُ قِيلَا, اللہ تعالیٰ بات میں سب سے سچا ہے, یعنی جو اللہ کی طرف سے خبر آتی وہ صداقت پر مبنی ہے, ایک علم پر مبنی ہے لا علمی اور جہالت پر نہیں, اور دوسری بات وہ صداقت پر مبنی ہے, کذب کو اس میں دخل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ صفت کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بیان اور خبر میں فصاحت ہو. خبر کا جو چیز بیان جن لفظوں سے بیان کی جائے نا وہ عبارت جو ہے فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی ہو. اس بات کی طرح اشارہ کیا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا, اللہ سے بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے, یعنی جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ کے کلام میں اور اس کی طرف سے جو صفات اس نے بیان کی اس میں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے. اور چوتھا وصف یہ ہے کہ اس کا مقصد اور ارادہ سلامتی کا ہو. تو اللہ وحدہ لا شریک جو خبر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو سلامتی کی طرف لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو باتیں یہاں اشارتاً بیان ہوئی ہیں اس کی تفصیل اللہ کے قرآن میں کئی جگہ ہے. مثال کے طور پر جو علم ہے, علم کی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کوئی بھی بسنے والا ہے تیرا رب ان کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. تو یہاں بار اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان زمین میں بسنے والی جس قدر بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ اپنے علم کا ذکر کیا. عالم اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اور اسی طرح سورت نحل کی 125 نمبر آیت میں فرمایا ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمحتدین. یقیناً تیرا پروردگار سب سے زیادہ جانتا ان لوگوں کو جو اس کی راہ سے گمراہ ہو گئے, اور ان لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا جو ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت کی راہ پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے دیکھو بعض دفعہ جس طرح پیچھے بات آئی کہ ایک لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس کی مخلوق کے لیے بھی, لیکن الفاظ کے اندر معنی کا خیال ہوتا ہے. اب علم کا لفظ جو ہے بعض دفعہ یہ بھی کہ فلاں شخص عالم ہے, اس کے پاس علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اور بندوں کا علم میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے, ازلی ابدی سرمدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جیسا کسی کا علم نہیں. اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے, جبکہ ما سوا اللہ کا علم محدود ہے. اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے ان کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے. اللہ نہ بتلائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو سب سے زیادہ علم والی ہستی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. تو اسی طرح جو صدق کی دلیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کئی جگہ موجود ہے. جیسے ایک آیت کریمہ خود اس متن میں موجود ہے, ومن اصدق من اللہ حدیثا کے حوالے سے, کہ حدیث کے اعتبار سے, بات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کون ہے. اور سلامتی کا ارادہ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مخلوق کے ساتھ جو قصد اور ارادہ رکھتا ہے وہ سلامتی کا ہے. سورۃ النساء کی 26 نمبر آیت میں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے رائے راست کو کھول دے, اور ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں تمہیں ان کی رہنمائی کرے. تو یہ رہنمائی کرنے کا مقصد ہی انسان کے لیے سلامتی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ انسان کو جو بات بھی بتاتا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر خائی کا ارادہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کے رسول خبر دیں, جس طرح سما رسولہ صادقون مصدقون, اور بعض نسخوں میں یہاں پر مصدوقون ہے, صادق و مصدوق, بعض نسخے مصدقون ہے اور بعض مصدوقون ہے, ایک نسخے میں یہ لفظ بھی ہیں. تو صادقون سچ بولنے والے, مصدوق جن کی سچائی کو تسلیم کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ صادق ہیں, مصدوق ہیں, مصدق ہیں, ان کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے جو رسول اور پیغمبر ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, جو بات بھی بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پا کر بتلاتے ہیں, اور اللہ کے ذمے کوئی غلط بات نہیں لگاتے. جبکہ ما سوا اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولاد اور اس طرح اس کی ذات میں صفتوں میں مخلوق کو حصے دار بناتے ہیں, تو اللہ کے ذمے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہنی جائز نہیں. وہ اپنی باتوں میں جھوٹے اور گمراہ ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کے پیغمبر کوئی بات بھی ایسی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق نہ ہو. تو اس لیے اللہ خبر سچی دیتا ہے اور اس کے پیغمبر سچی خبر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر جو خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں, یہ جو علم حاصل ہوتا ہے نا تین طریقوں سے آتا ہے. ایک ہے علم عقل کے ذریعے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے, ایک ہے کوئی مشاہدہ کر کے کسی چیز کو دیکھ کر اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے, اور ایک علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے. تو جو شخص عقل کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو عقل کے ساتھ کسی چیز کا حاصل ہونا یقینی امر نہیں ہے, عقل بھی دھوکا کھا جاتی ہے. مشہور مثالیں ہیں, مثلا پرانے زمانے کے عقلی اور معتزلہ افکار کے لوگ جو اب کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی عقل پر پرکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن نہیں ہوگا. آج ان کی عقل جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے, جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن بھی ہو رہا ہے. بخار نظر نہیں آتا, درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے, ہوا نظر نہیں آتی وہ بھری جا رہی ہے, بجلی ہمیں نظر نہیں آتی چلتی ہوئی تاروں میں, میٹر لگے ہوئے ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. تو عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. بعد انسان کسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. اس کی مثال مشہور یہ ہے, کئی دفعہ انسان گاڑی میں ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ٹرین جب تیز دوڑتی ہے تو باہر کا ماحول دیکھتے ہیں، درخت وغیرہ جنگلات، تو یوں لگتا ہے درخت دوڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ درخت تو کوئی نہیں دوڑ رہے ہوتے، حواس بھی دھوکا کھا جاتے ہیں. لیکن وہی کے ذریعے جو علم آتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے یا اللہ کے اسماء صفات کا جو علم ہے وہ وہی کے اوپر مبنی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ سب سے سچا ہے، یا وہی ان ہستی جن ہستیوں پر آئی وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس لیے صفات باری تعالیٰ جو اللہ وحدہ لا شریک بیان کرے یا اس کے صادق و مصدوق پیغمبر بیان کرتے ہیں وہ صحیح اور درست ہے. اور اس کی علت آگے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ یوں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 24، وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ صافات 180 نمبر ہے، سبحان ربی کا، رب العزہ، تسبیح تیرے پروردگار کی ہے، رب العزتی، جو عزت کا رب ہے، عزت والا رب ہے، اما اس چیز سے تسبیح ہے، یصفون، جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی مشرقین جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی اولاد ٹھہرا دیتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ عزت والا ہے اور وہ اس سے پاک اور مبرہ ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں کے اوپر، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ سورہ صافات کے آخر میں بالکل 81 اور 182 نمبر آیات ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تیرا پروردگار عزت والا رب ہے، وہ اس سے پاک اور مبرہ ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے اس کے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اب یہاں پر اللہ کی تسبیح، تنزیہ اور تقدیس بیان ہوئی ان صفات سے جو مشرقین اللہ کے بارے میں بیان کرتے تھے، اور ساتھ اللہ کے رسولوں پر سلامتی کا تذکرہ آیا. تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو پیچھے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو چیز اور اس کے رسول جو صادق مصدوق ہیں ان کی بات سچی اور درست ہے، تو یہاں پر اللہ کی تسبیح اور تقدیس بھی بیان ہوئی اس آیت کریمہ میں، اور اللہ کے رسولوں پر سلامتی کا تذکرہ بھی آیا. تو فرماتے ہیں سبح نفسہ، اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی، پاکیزگی بیان کی، اما ان اوصاف سے، وصفہ بہ، جو اس اللہ کے بارے میں صفات بیان کیے ہیں، المخالفون للرسل، ان لوگوں نے جو رسولوں کے مخالف لوگ ہیں، وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی بیان کی، سلام علی المرسلین، سلامتی کا تذکرہ کیا رسولوں پر، کیوں، لسلامت ما قالو ہو من نقص والعیب، لسلامت ما، اس چیز سے سلامتی، قالو ہو جو بات، جو قول ان مخالفین نے کہا، من النقص والعیب، نقص اور عیب میں سے، یعنی اللہ کے بارے میں جو چیزیں منسوب کی، جو نقائص اور عیوب پر مشتمل ہیں، تو ان چیزوں سے انبیاء رسل بالکل سلامتی والے ہیں، وہ اللہ کی صفتیں ایسی نہیں بیان کرتے جس میں اللہ کے نقائص اور عیوب ہوں. کیونکہ مشرقین مکہ نے اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں، ان میں وہ اللہ تعالیٰ کا ولد کسی کو بنا رہے ہیں، اور کسی کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں، کسی کو اللہ کا حصے دار اور شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک والد سے بھی پاک ہے، ولد سے بھی پاک ہے، شریک اور حصے دار ہونے سے بھی پاک ہے، صاحبہ اور بیوی سے بھی پاک ہے، ند اور شریک اور حصے دار سے پاک ہے، اور جہل سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، زلالت و نسیان اور بھول چوک سے پاک ہے، اونگ اور نیند سے پاک ہے، ابس بیکار اور باطل چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر اپنی تنزیہ اور تقدیس کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہر اس وصف سے پاک ہے جو وصف نقص پر دلالت کرتا ہو، یا وہ وصف جو عجز کے اوپر اور کمزوری پر دلالت کرتا ہو، اس لیے کہ عجز کی نفی سے اللہ کی قدرت کا کمال ثابت ہوتا ہے، جال کی نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کا احاطہ ثابت ہوتا ہے، ظلم کی نفی کر دینے سے اللہ کے کمال عدل کا اثبات ہوتا ہے، عبس کی نفی کر دینے سے اس کی حکمت کا کمال ثابت ہوتا ہے، اونگ اور نیند اور موت کی نفی کرنے سے اللہ کی کمال حیات اور قیومیت کا اثبات ہوتا ہے۔ تو اس لیے کتاب اور سنت میں جو نفی وارد ہوئی ہے بعض اوقات وہ مجمل بھی ہے اور بعض اوقات وہ مفصل بھی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اس موقع پر یہ بات سمجھا دی کہ انبیاء رسول کے مخالفین وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان کرتے ہیں وہ نقص پر مبنی ہوتی ہیں، اور انبیاء رسول وہ جو صادق و مصدوق ہیں اور وہ ایسے صفت بیان کرتے ہیں جو نقائص اور عیوب سے سلامہ اور پاک اور مبرہ ہوتی ہیں۔ تو لہذا اللہ جو اپنی صفت بیان کرے یا ان کے پیغمبروں نے جو اللہ کے اوصاف بیان کیے وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہے، اس لیے اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے علاوہ دیگر مخلوقات کے بارے میں سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے۔ تو جو اللہ اس لیے اللہ جو صفات اپنی بیان کرے گا یا اس کے پیغمبر صادق اور مصدوق جو صفات بیان کریں گے وہ اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوان الحمدللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال ہے سورہ نور کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں اپنے آپ کو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اپنی نور کی جو مثال ہے وہ ایک چراغ سے دی، تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور کی جو مثال دی ہے اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم بھائی، وہاں پر ایک تو جو اللہ نور السماوات والارض ہے، نور کا معنی جو اسلاف نے کیا ہے وہ بمعنی منور ہے، کیونکہ یہ جو لفظ نور مصدر ہے تو مصدر جو ہے جو اسم الفاعل کا معنی بھی دیتا ہے، جس طرح ہے نا الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب مصدر ہے، اس کا معنی مصدری تو ہے پالنا، تو ترجمہ کرتے ہیں پالنے والا، فاعلیت کا معنی۔ اس طرح نور مصدر ہے، اس کا معنی روشنی ہے، اور اس لیے نور کا ترجمہ اس مفسرین نے کیا منور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو جو ہے نا وہ منور کرنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ اصل میں اس کی وحی اور اس کا دین ہے جو علماء مفسرین نے ذکر کیا۔ تو اس لیے اس کی پھر مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک چراغ ہوتا ہے، اور چراغ جو ہے وہ ایک تاکشے کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جتنا شفاف شفاف جو ہے وہ تیل ڈالیں گے اور جتنی اتنی زیادہ شیشہ اس کا صاف ہوگا تو روشنی اس کی بڑھے گی۔ وہاں پر جو ہے نا وہ انسان کا دل اور اس کو ایک تاکچے سے تشبیہ دی، اور اس کے اندر چراغ یہ وحی کا جو نور ہے اس کو مشابہت دے کر کہ جتنا دل صاف ہوگا آئینہ درست ہوگا اور اتنا اس کے اندر صاف تیل ڈالیں گے، جیسے اور اس یہ دل جتنا صاف ہوگا اتنی زیادہ صاف علم اس میں وہی کا ڈالیں گے تو اس کی روشنی اور نورانیت جو ہے نا وہ زیادہ پھیلنے والی ہوگی۔ تو اس لیے نور کا وہاں پر معنی ہے منور، جیسا کہ اناد انا ادھر، یہ کیا لکھا ہے؟ جی کون بھائی آگے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، اسی سے متصل سوال ہے کہ کیا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مثال دی جا سکتی ہے؟
اس کی توضیح اور دوران سبق بھی ہوگی کہ لفظ کے ساتھ تو مشابہت ہوتی ہے، لیکن جس طرح لا سمیہ فرمایا، میں نے ذکر کی کئی مثالیں بھی اس میں، کہ وہ لفظ نور کے ساتھ یہ ویسے تشبیہ مثل جو ہے وہ صفت کے ساتھ لفظی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن معنوی طور پر وہ نہیں ہوتی۔ جس طرح رحیم میں نے ذکر کی مثال، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے لیے بھی، اللہ نے بندوں کے لیے سمیع اور بصیر بھی اور اپنے لیے بھی، نام کے اعتبار سے مماثلت ہے، کا جو معنی اور مفہوم کلی ہے اس میں مخلوق کو خالق سے مماثلت نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو اسمائی، میں آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وائس اوکے بھائی؟ السلام علیکم۔ جی شیخ صاحب، جی السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں ادھر یونیورسٹی کے ادھر انڈیا کی پنجاب کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, تو میرے ساتھ کچھ غیر مسلم طلباء بھی ہیں جو لڑکیاں ہیں, تو ان سے کیا میں دینی بات کر سکتا ہوں؟ لیکن اس میں یہ اندیشہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا بدگمانی کا اندیشہ نہ ہو. ان کا جو لباس ہے, ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ بہت ہی جیسے کہ غیر مسلموں کے اندر ہے ہی ہے, مسلمانوں کے اندر بھی ہے, تو کیا ان سے دینی بات کی جا سکتی ہے؟ اور شخصا دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ مفتی ہیں جو بندی ہیں, تو انہوں نے میں نے ان سے سوال کیا تھا حلالے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قرآن ہم اس حلالے کے جو اہل حدیث جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک رات کے لیے یا پہلے ہی تعین کر لیتے ہیں, تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں, یہ سب ہم پر جھوٹ ہے, یہ سب بہتان ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑی وضاحت کر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا بھائی جان, یہ آپ نے دو سوال کیے ہیں. ایک سوال تو غیر مسلم لڑکیوں سے ہم کلام ہونا, تو ضرور آپ غیر مسلم لڑکیوں کو اسلام کی دعوت دیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنی نظر کا بچاؤ اور دفاع ہو جس طرح شریعت تقاضا کرتی ہے. دعوت دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کافر مرد ہو یا عورت ہو, اس کو اسلام کی دعوت دینا ہمارا فریضہ ہے, تو دعوت دینے میں کوئی کبات نہیں ہے, صرف آپ اپنی نظر کا دفاع اور اس کا بچاؤ جو ہے وہ ضرور کریں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآنی حلالے کے قائل ہیں, تو میرے بھائی بات یاد رکھو کہ قرآن کے اندر حلالے کا کوئی ذکر نہیں ہے. حلالہ کی جو اصطلاح ہے یہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں پر نکاح اس غرض سے کیا جائے کہ طلاق لینا مقصود ہو. خود حنفی علماء میں سے امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی کتاب کتاب الآثار کے اندر یہ بات بیان کی ہے حلالے کا مفہوم, کہ نکاح اس غرض سے کریں کہ اس سے طلاق لیں, لیحلہا للاول, تاکہ وہ پہلے کہ اس کو حلال کرے. تو شریعت میں نکاح حلالہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو قرآن کے اندر ذکر ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نکاح رغبت سے تعبیر کیا ہے, یعنی صحیح نکاح چاہت اور پسند والا جو نکاح ہے نکاح رغبہ, یہ سنن کبری بیہقی میں الفاظ موجود ہیں. تو یہ حتی تن کہ زوجن غیرہو میں نکاح کا ذکر ہے, حلالے کا ذکر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو وقفہ بعد وقفہ دے دیں, یا تینوں طلاقیں جب مؤثر ہو گئیں اس کے بعد عورت نے دوسرے آدمی سے نکاح کیا, اور نکاح بھی بالکل اس غرض سے کیا کہ دوسرے آدمی کے ساتھ آبادی ہوگی, طلاق لینے کی نیت ہی وہاں نہیں ہے. دوسرے آدمی سے آباد ہو, پھر کبھی زندگی میں وہ اپنی مرضی سے جھگڑا لڑائی ہوئی, طلاق اس نے دے دی, عدت گزر گئی, یہ اس کے نکاح سے خارج ہوئی, تب اس کو اور پہلے آدمی کو جس سے پہلا نکاح تھا اگر آپس میں باہمی یقین ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر یہ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. معاشرے میں جو موجود صورت ہے یا ان کے مفتی جتنا عملاً جو صورت اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ نکاح عارضی کسی سے کیا جاتا ہے, یہاں تو نکاح کیا ہی اس غرض سے جاتا ہے کہ طلاق لینی ہے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے نکاح جو ہے وہ کرنا ہے اور دوسرے نے طلاق دینی ہی نہیں, تو پھر یہ صلح والے چکر یہ فتوی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو جب سسم ان کا ختم ہو گیا ہے اور دوسری جگہ جا کر وہ آباد ہوگی تو وہاں تو پہلے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس آنا ہے, وہ تو بائی چانس ایسی شکل آ جائے. تو قرآن نے تو اس کو نہیں لالا کہا, یہ تو لالا تو لوگوں کی بات ہے. یہ کیا دوبارہ ٹرانسفر کر دو, کیا ٹرانسفر کرنا؟ جی نیکسٹ سوال کسی بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. خیر پہلی تو یہ کہ حاضری لگانے والے کو چاہیے کہ میری حاضری لگا لے, جناب میں موجود تھا روم میں لیکن چینج کرنے کا ٹائم نہیں ملا. شیخ ابھی جیسے سوال کیا تھا ہمارے سید احمد بھائی نے, وہ کہ جس طرح کے نور سے مراد جیسے آپ نے کہا کہ منور ہے, یعنی کہ اس کے جو نام چینج ہوتا ہے وہ کسی اصولی قاعدے کی طرح عربی میں, جس طرح اندہر جیسے رسول اللہ کے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندہر یعنی کہ میں زمانہ ہوں اور زمانے کو برا نہ کہو, تو اس کے اندر یہ کہ دہر جو ہے وہ نام جب بنایا جائے گا تو داہر یعنی کہ زمانہ بنانے والا لیا جائے گا, اس کے متعلق کوئی مفصل کتاب اگر ہو یا کوئی ایسا کیا کہتے ہیں آرٹیکل یا کوئی جس کے اندر اس کو جمع کیا گیا ہو تو اس کی وضاحت. جزاک اللہ خیر.
یعنی سلسلے میں یہ دہر سے مراد داہر زمانہ بنانے والا یا صاحب الدہر. ایک تو عربی میں کتابیں ہیں امام ابن تیمیہ کی الاسماء والصفات ہے, امام بہقی کی الاسماء والصفات ہے, ابھی عرب علماء نے بھی عقائد کے اوپر جو کتب مرتب کی اسماء اور صفات کے حوالے سے موجود ہیں. اردو میں ابھی اس پر کوئی زیادہ کام میرے علم میں نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں حفظ اللہ, تو انہوں نے شیخ صالح العثیمین کی کچھ کتب جن میں سے القواعد المثلی اس طرح کی بعض کتب کے تراجم کیے ہیں. اصل میں یہ جو عقائد کی باتیں ہیں خاص طور پر اسماء اور صفات وغیرہ, ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے, چونکہ یہاں اکثریت انفی علماء کی اور ان کے مدارس کی رہی ہے اور آج بھی کافی موجود ہیں. تو وہاں پر جو نصاب تھا جس کو درس نظامی سے تعبیر کرتے ہیں, اس میں شرح عقائد نصفی عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی تھی, جو اسلاف میں سے اہل سنہ کی تو کتاب بھی شمارنی ہوتی. تو ہمارے مدارس میں پرانے علماء یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں. جب سے الحمدللہ سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ جو مدینہ یونیورسٹی کے نام سے معروف ہیں, وہاں کے فضلاء وہاں سے پڑھ کر علماء سے عقائد آئے, تو پھر یہ باتیں کچھ ابھی جو نا شروع ہوئی. لیکن اردو زبان میں مفصل کوئی کام کسی نے اس پر کیا ہو وہ فی الحال میرے علم میں نہیں ہے. عربی کتب الحمدللہ اس پر کافی موجود ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا تھا, آپ آئے نہیں تو میں نے چھلانگ لگا دی. شیخ صاحب ماشاء اللہ آج کا جو ہمارا درس تھا وہ بہت واضح تھا, تو اب میں موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا سوال کروں گا. شیخ صاحب سعودی عرب کے علماء کے حوالے سے ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حنبلی ہیں اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, آپ درمیان میں کہاں سے آئے؟ تو تھوڑی اس کی وضاحت کیجئے گا کہ سعودی عرب میں کون سا فقہ رائج ہے اور وہاں کے جو علماء ہیں وہ کس مذہب پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جان یہ انبیوں کا یہ کہنا کہ سعودی عرب کے علماء حنبلی ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں بالکل ہی 100% جھوٹ ہے. وہاں کے جو علماء ہیں نا وہ اگر بعض حنبلی اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں تو صرف نسبت ہے ایک, وگرنہ کتاب اور سنت ان کا عقیدہ ہے, ان کے مسائل ہیں. اور امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ شمار ہوتے ہیں. احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے جو مسائل اگر ایسے کوئی آ جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو وہ ائمہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے پاس باقاعدہ جو ان کا مجلہ البحوث الاسلامیہ عرب کے علماء کا شائع ہوتا ہے, میرے کتب خانے میں پوری اس کی ایک جلد موجود ہے جس میں ان کے بے شمار علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ وہ الحمدللہ بالکل تقلید کے قائل نہیں ہیں, وہ کتاب اور سنت کے قائل ہیں. تو سعودی علماء اکثریت ان کے مسائل دیکھو تو وہی مسائل ہیں جو کہ کتاب اور سنت والے ہیں, ان کے فتاوے اس کے اوپر زندہ دلیلیں موجود ہیں. شیخ ابن باز کے فتاوے, شیخ صالح العثیمین کے فتاوے یا لجنہ دائمہ کے جو فتاوے ہیں وہ ان کو دیکھے, ان میں تقلید کی قطن بو کہیں نظر ہی نہیں آتی, وہ کتاب اور سنت کے دائی ہیں اور اسی بات کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں. جبکہ حنفی علماء کے فتاوے اور ان کی کتابیں آپ دیکھیں تو یہ جب فتویٰ نقل کرتے ہیں تو وہ شامی نے کہا, قاضی خان نے کہا, عالمگیری میں یہ ہے, فلانے میں یہ ہے. ان کے فتاوے دیکھو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب میں یہ بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بات ہے, پھر اس کی تائید میں علماء کے اقوال لاتے ہیں. یہی طرز اہل سنہ کا, اہل الحدیث کا یا انصار و سنہ جو مختلف علماء مالک میں اسماء معروف ہیں, سب طرز ہے کہ وہ مسائل جب دیکھتے ہیں تو کتاب اور سنت کو سامنے رکھتے ہیں, پھر اس کی شرح میں ائمہ حدیث کے اقوال لے آتے ہیں. تو الحمدللہ حدیث کا بھی یہی نقطہ نظر ہے, یہی نقطہ نظر ان کا ہے. بلکہ جس وقت یہاں پر شیخ عبد الرحمان السدیس پاکستان کے اندر آئے اور اہل حدیث علماء اور عوام کے ساتھ ان کا پروگرام الحمرا حال میں ہوا, الحمدللہ میں بھی اس پروگرام میں شریک تھا, تو شیخ سدیس حفظہ اللہ نے اپنا جو خطبہ شروع کیا تو خطبے کے بعد متصل ان کا سلام ان علی اہل الحدیث ہے, لفظوں سے انہوں نے اپنی بات شروع کی کہ اہل حدیث کے اوپر سلام ہو. اور اس نے انہوں نے اشعار پڑھے جس اشعار کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی حدیث کی محبت کے اوپر پیدا ہوا ہوں اور دین کے اصل محافظ حدیث کو ماننے والے وہ اہل الحدیث ہیں. اور باقاعدہ 15-20 منٹ انہوں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی, وہ میرے موبائل میں میں نے اپنی ریکارڈ کی ہوئی ہے, اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں, تو اگر کسی بھائی کو مطلوب ہوں گے تو ہم اس کو بھیج دیں گے. اور پاکستان سے مرکز جمعیت اہل حدیث کے دفتر سے شیخ سدیس کی ساری تقریر کا ترجمہ ہو کر وہ پاکستان میں تقسیم بھی ہوئی ہے. ہمارے پاس ان کے علماء کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں, وہ تو یہ ایسے فضول باتیں کرتے ہیں. اس میں ایک آن ہے نا, اس زمن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پرانے علماء میں بھی ہم دیکھتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں قاضی کفال مرضی وغیرہ شافعی جن کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب اور سنت سے استدلال کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا اجتہاد امام شافعی کے مطابق آ جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم شافعی کے مقلد نہیں لسنا مقلدین علی الشافعی ہم شافعی کے مقلد نہیں ہیں لیکن جب ہم اجتہاد کرتے ہیں تو ہمارا اجتہاد امام شافعی کے اجتہاد کے اگر موافق آ جاتا ہے لوگ ہمیں شافعی کہہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں لسنا مقلدین علی الشافعی ہم شافعی کے مقلد تھوڑے ہی ہیں
جی
جی اگلا کوئی بھائی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے بس اوکے شیخ صاحب جو آپ نے حوالے کی جو بات ہوئی تھی جو مفتی صاحب ان کا یہ ایک موقف تھا کہ انڈیا کے اندر تو کیا پاکستان کے اندر انہوں نے حلالہ سینٹر جسے میں نے سنا ہے کھولے ہوئے ہیں اور کیا یہ ایسے نکاح کرواتے ہیں وہاں پر اس پر ایک تو یہ بات شیخ صاحب جو ابھی آپ نے کہا شیخ عبد الرحمٰن سدوس وہ تو یہ تبلیغی جو بھائی ہیں مولانا طارق جمیل ان سے بھی ملے تھے شاید تو ان کی بھی تقریر ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے تو اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما کیا وہاں پاکستان کے اندر یہ بات کے لیے یہ سے پاکستان کے اندر ایسا سسٹم ہے تو اس پر تھوڑی وضاحت فرما جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں لالا سینٹر کوئی کھولے ہوئے ہیں یا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا میرے یہاں چونکہ اکثر لوگ فتاوے کے لیے آتے رہتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں ملتان روڈ پر ایک مسجد ہے جامع مسجد بکر صدیق اس میں الحمدللہ میں جب سے لاہور آیا تھا تو اس مسجد میں ہی رہا اس کو میں نے میرے ہوتے ہی تعمیر ہوئی وہ تو 11 سال میں وہاں رہا تو میرے یہاں لوگ فتوا لینے آتے تھے ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا تو ہمارے قریب میں یہ بریلویوں کا ایک مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ تو وہ لڑکا بریلوی تھا تو بیوی کو طلاق دے دی تینوں کٹھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچے چھوڑ کے میکے چلی گئی 2 دن اس کو سنبھالنے پڑے بڑا پریشان ہوا بالآخر وہ وہاں مفتی سعید تھے اس کے پاس چلے گئے تو مفتی سعید کو جا کر ساری بات بتائی اس نے کہا بھی تیرے مسئلے کا حل ہو جائے گا تو اس کا حلالہ کرنا پڑے گا اور تم بیوی کو ساتھ لے آؤ تو ادھر ہمارے پاس حلالے کا بندوبست موجود ہے تو اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ علالہ ہوتا کیا ہے تو اس نے پوچھ لیا بھائی مفتی صاحب علالہ کیا ہے تو اس نے کہا یہاں ہمارے مدرسے کے قاری صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم نکاح کر دیں گے 2-3 راتیں اس کے پاس رہے گی وہ اس سے صحبت کریں گے اور اس کے بعد طلاق لے کر تجھے واپس کر دیں گے یہ حلالہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم تیرے پاس وہ رونے لگ گیا بےچارا جو ہی وہ رونے لگا تو مفتی سعید نے کہا بھی تجھے نہیں ہماری بات پر یقین تسلی تو غلط فتویٰ لینا تو سکیم موڈ چلا جا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کرنی تھی ان کے منہ سے سکیم موڈ کا لفظ نکلا وہ میرے پاس آ گیا اس جوان نے یہ ساری داستان مجھے سنائی تو میں نے کہا تو مفتی کو کہو کہ جو تم نے کہا ہے نا ہمارے پاس بندوبست ہے یہ ہمیں تحریر کر کے دے دیں تو پھر میں نے کہا میں آپ کو فتویٰ دے دیتا ہوں مفتی جانے تو پھر میں جانوں تو وہ دوبارہ بیچارہ گیا تو اس نے کہا بھی لکھ کے اسی وقت دیں گے آپ بیوی کو ساتھ لے آؤ ادھر علالہ کریں گے تو پھر تمہیں لکھ بھی دیں گے بالآخر پھر میں نے اس لڑکے کے سسر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور اس کو مسئلہ سمجھا اور ان کی صلح کروائی اس طرح کے واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ شیخ عبدالرحمٰن سدیس صاحب جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب سے بھی ملے ملنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ملنے کو تو وہ جامعہ اشرفیہ میں بھی آئے تھے جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے جب فجر کی نماز پڑھائی اور آمین کی آواز گونجی تو وہ خود بلانے والے پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ان کی اقتدا میں نماز شیخ نے بھی اونچی آمین کہی پچھلے لوگوں نے بھی کافی سارے اونچی آمین کی تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے پھر انہوں نے بادشاہ مسجد میں نماز پڑھائی تو وہاں بھی ایسی صورتحال ہی پیش آئی تو شیخ ملنے کو تو ہر ایک چیز کو بندہ دیوبندیوں بریلویوں سب کو ملتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ شیخ سدیس کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ سلفیہ ہے عقیدہ انفیہ نہیں ہے حالانکہ جامعہ اشرفیہ والوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے عربی میں اپنا جو نے شائع کیا ہوا ہے تعارف سارا تو اس کے اندر عقیدہ سلفی عقیدہ تحاویہ اور اس کی شرح کا ذکر کیا ہوا ہے تو جبکہ اردو میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے تو عربوں کے ساتھ ان کا معاملہ اور ہوتا ہے تبلیغی نصاب آپ دیکھو تبلیغی نصاب دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے لیکن تبلیغی نصاب کا مجھے آپ عربی زبان میں کوئی نسخہ بھی نہیں دکھا سکتے عربوں کو یہ ریاض الصالحین دیتے ہیں کیوں نہیں ترجمہ کیا ہو کہیں وہ ہمارے عقائد سے واقف نہ ہو جائیں بس یہ تزکیہ اور زود کا نام لے کر ان کو پریس کرتے ہیں اور باقی عقیدے میں اس لیے اب کئی عرب علماء ان کے خلاف تبلیغوں کے بھی کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں مجھے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کیا فقہ حنبلی جو ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ترین ہے کہ ان کے مسائل اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ تقریباً ایک سے ہی ہیں اور ہم ان کے مسائل کو چراتے ہیں، اس پہ ذرا وضاحتی بیان چاہیے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی جان، فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی، یہ چونکہ تینوں امام مالک، شافعی اور احمد ایک سلسلے میں مربوط ہیں. احمد شافعی کے شاگرد ہیں، شافعی مالک کے شاگرد ہیں، اور تینوں اماموں نے حدیث کی کتب مرتب کی ہیں. تو اصول میں اہل الحدیث جو ہیں وہ ان تینوں اماموں کے ساتھ اصول میں متفق ہیں. ان کا اصول بھی کتاب و سنت ہے، اور اہل حدیث کا اصول بھی کتاب اور سنتی ہے. اور امام احمد ابن حنبل، شافعی اور مالک تینوں کی صحیح اسانید کے ساتھ نقول تقلید کی تردید میں موجود ہیں. نہ شافعی تقلید کے قائل تھے، امام مزنی جو شافعی کے شاگرد ہیں انہوں نے امام شافعی سے تقلید کی ممانعت مختصر المزنی جو کتاب ہے اس میں نقل کی ہے. امام احمد جو ہیں یہ بھی تقلید کے خلاف تھے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی کتاب مسائل ابی داود کے اندر امام احمد سے تقلید کی مذمت نقل کی ہے. امام مالک بھی تقلید کے خلاف تھے، امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام کے اندر تقلید کی مذمت نقل کی ہے. تو یہ تینوں کا اصل میں مرجع حدیث تھا. اب تینوں جب ایسے مسئلے آ جاتے جو سری نس میں نہ اجتہاد کرتے، تو اہل حدیث کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو دورے اجر کا حقدار ہے، ایک محنت کرنے کا اور مسئلہ صحیح اخذ کرنے کا. اور اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو اس کی خطا عند اللہ معاف ہے، اور محنت کی ایک نیکی اس کو اللہ پھر بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اہل الحدیث جس کا اجتہاد درست ہے، خواہ احمد ہیں، شافی ہیں، یا مالک لیکن یا کوئی اور ہے، اگر اس کا اجتہاد کتاب و سنت سے اس نے کیا اور اجتہاد درست نکلا ہوا، وہ کوئی ہو اس کو لیتے ہیں. اس کو چرانا نہیں کہتے، اس کو ائمہ حدیث سے رہنمائی لینا کہتے ہیں. کوئی چرانے کا کوئی بھی قائل نہ اس پر چرانے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ فقہ حنبلی کے اکثر مسائل ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں. تو جس کا مسئلہ کتاب و سنت کے موافق ہو، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں کئی فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو قاضی ابو یوسف ہیں، قاضی ابو یوسف نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، جس طرح امام زہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ قاضی نے وفات سے 3 دن قبل فرمایا، کل ما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ فتویٰ جو میں نے دیا ہے میں نے اس سے رجوع کر لیا سوائے اس کے جو کتاب اور سنت کے موافق ہے. تو اہل حدیث تو کتاب و سنت کا قائل ہے، اور کتاب و سنت کی دعوت امام احمد نے دی ہے، شافعی مالک نے دی ہے. چونکہ ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ تھے، تو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب پر رائے غالب تھی، اس لیے ان کو اہل الرائے یا آرائیتاشین کے نام سے محدثین نے تعبیر کیا. مالک، شافعی، احمد اور دیگر تمام ائمہ کو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ ان القاب سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس لیے فقہ حنبلی کے جو اکثر مسائل کتاب و سنت کے موافق ہیں، اگر کوئی مسئلہ ان کا کتاب و سنت کے خلاف ہم اس کو نہیں لیتے، جو مسائل موافق ہیں وہ قبول ہیں، وہ تو ہم انفیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اگر اناف کا کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں شافی تھے، بات بالکل غلط ہے. شافیوں نے ان کو طبقات شافیہ میں لکھا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے جو لوگ ہیں انہوں نے طبقات حنابلہ کے اندر امام بخاری کو ذکر کیا. اب بخاری کو حنبلیوں نے اپنے طبقات میں، شافیوں نے اپنے طبقات میں لکھا، آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں، جنہوں نے احمد کے شاگرد سمجھا انہوں نے حنبلیوں میں لکھا. شافی اس طرح امام حمیدی، یہ امام بخاری امام حمیدی کے شاگرد بھی ہے، حمیدی شافی کے شاگرد ہیں، شوافی نے ان کو طبقات شافیہ میں لکھا. حالانکہ امام بخاری سے کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ وہ شافی اپنے آپ کو کہتے ہوں، یا کسی نے ان کو شافی فقہ کے اوپر قائل قرار دیا، بلکہ وہ مجتہد تھے اور فقی تھے. یہی بات انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بھی فیض الباری میں نقل کی کہ شافی کی، امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے، امام بخاری تو مجتہد تھے اور وہ اجتہاد کرتے تھے. اور اصول حدیث کی کتابوں میں سے توجیہ النظر جو ہے، علامہ الجزائری کی کتاب جو ہے، اس کے اندر بھی لکھا کہ محدثین تو کسی کے مقلد نہیں تھے. اور یہی بات امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں بھی بیان کی. اور ایک بھائی کا یہ سوال آ گیا ہے کہ گھوڑی کا دودھ پینا کیسے، جو حلال جانور ہیں ان کا دودھ بھی حلال ہے، تو گھوڑا جو ہے یہ شریعت کی روح سے حلال ہے بالکل. صرف امام ابو حنیفہ سے ایک قول منقول ہوا تھا کراہت کا, وہ بھی انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ کہتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں, ان کو اگر ذبح کرنا شروع کر دیا تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پھر گھوڑے کم پڑ جائیں گے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو حلال ذبح کرنا مکروہ ہے. لیکن اس قول سے انہوں نے رجوع بھی کیا, فقہ حنفی کی جو کتاب ہے یہ جامع الرموز, اس کے اندر بھی یہ ان کا رجوع ثابت ہے. اور اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ جو بریلوی ایک عالم ہے غلام رسول سعیدی, انہوں نے شرح صحیح مسلم میں یہاں تک لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ جو قول اختیار کیا تھا یہ جنگی مسلط کے پیش نظر اختیار کیا تھا. تو انہوں نے کہا آج کل تو جنگیں جو ہیں وہ توپوں کے ساتھ, ٹینکوں کے ساتھ, طیاروں کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو اس لیے وہ سبب جو امام صاحب ہے وہ بھی ختم, باقی یہ گھوڑا حلال ہو چکا ہے. تو صحیح بخاری میں اس کی حلت, بلکہ امام صلاح الدین العلائی الکیکلدی نے اس پر پوری کتاب مرتب کی, توفیت القیل لمن حرم لہوم الخیل, گھوڑے کی حلت پر یہ پوری کتاب موجود ہے. جی حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے. یہ کیا لکھے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رویت ہے یہ مسئلہ ان کا صحابہ میں اختلافی ہے, صحیح قول یہ ہے کہ دیدار نہیں ہوا, رویت قلبی ہے ابن عباس کے قول. اما عائشہ نے اس کی باقاعدہ تردید کی ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. باقی پر انشاءاللہ بھائیو اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.